الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. آمین یا رب العالمین. سورۃ العنکبوت کا پچھلی مرتبہ ہم نے مطالعہ شروع کیا تھا سن 5 نبوی میں، یعنی آغاز وحی کے 5ویں برس اس سورۃ کا نزول ہوا، اور یہ وہ دور ہے کہ جب اعلانیہ تبلیغ بھی شروع کر دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور صحابہ کرام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے. اس دور یعنی مشکلات کے دور کے لیے رہنمائی ہے، ہدایات ہیں جو رب العالمین نے صورت میں عطا فرمائی. پچھلی مرتبہ جو باتیں ہم نے سمجھی ان میں ایک بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ماضی میں بھی لوگوں کو آزمایا ہے تاکہ اللہ سچے اور جھوٹوں کا فیصلہ فرما دے، ایمان کے سچے دعوے دار کون ہیں، جھوٹے دعوے دار کون ہیں، اس کا اظہار ہو جائے گا کب، جب دین کی راہ میں مشکلات آئیں گی. تو جو جھوٹے دعوے دار ہوں گے وہ بھاگ جاتے ہیں، اور جو ایمان کے سچے دعوے دار ہوں گے وہ کھڑے رہ کر استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں. یہ گفتگو بھی سامنے آئی کہ جن لوگوں نے مخالفت کی ہے دین کی، اور دین والوں پر جنہوں نے زندگی تنگ کرنے کی کوشش کی، ایسے مجرمین اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکیں گے. یہ ذکر بھی آیا کہ جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا. ایمان والوں کو تسلی ہے کہ اللہ کے دین پر عمل کے حوالے سے، اللہ کے دین کے لیے محنت کے حوالے سے جو مشکلات تمہیں اٹھانا پڑ رہی ہیں اس کا اجر ضرور تمہیں اللہ عطا فرمائے گا. تمہاری یہ محنت، تمہاری استقامت رائے گا نہیں جائے گی، اور کل جب تمہاری ملاقات اللہ سے ہوگی تو اللہ اس کا بہترین بدلہ تمہیں عطا فرمائے گا. یہ بھی بتا دیا گیا کہ جو کوئی جہاد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے دین پر عمل کے لیے، دین کی دعوت کو پھیلانے کے لیے، دین کی محنت کے لیے، تو جو محنت کر رہا ہے وہ اپنے بھلے کے لیے کر رہا ہے. اللہ کو تمہاری محنتوں کی کوئی حاجت نہیں ہے. آج تو محنت کرو گے تو تمہارا اپنا بھلا ہوگا. اور آخری بات ہم نے یہ سمجھی تھی کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اللہ ان کی برائیوں کو دور فرما دے گا، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا. یہ ہے اللہ کی قدردانی کہ جو اللہ اپنے بندوں کو موٹیویٹ کرتا ہے، ترغیب و تشویق دلاتا ہے اپنے دین پر استقامت کے حوالے سے کہ آج تم اس کی پکار پر لبیک کہو، اس کے دین پر استقامت کا مظاہرہ کرو، وہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا اور تمہارے اعمال کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا. آج کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 8 سے. ایک مسئلہ جو اس معاشرے میں نوجوان صحابہ اکرام کو پیش آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ کچھ کے ماں باپ ایمان نہیں لائے تھے، اور پھر وہ مجبور کرتے تھے ایمان لے آنے والے مسلمانوں کو، نوجوانوں کو، کہ وہ کفر کی طرف واپس لوٹ آئیں. اب یہ سوال صحابہ کرام کی طرف سے رسول اللہ کی خدمت میں بھی آیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے رہنمائی عطا فرمائی. ارشاد ہوا سورہ عنکبوت آیت نمبر 8، ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں حسن سلوک کرنے کی تلقین فرمائی، وصیت فرمائی. وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اب اگر وہ ماں باپ تمہیں مجبور کریں جہاد کریں، یا جنگ کرنا مراد نہیں، جہاد کے معنی کوشش کرنا، محنت کرنا، سٹرگل کرنا، اگر وہ دونوں تم پر محنت کریں یعنی تم پر یہ زور ڈالیں، پریشر ڈالیں، اللہ فرما رہے ہیں لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک کرو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں، فلا تطعهما، تو پس ایسے معاملے میں ماں باپ کی بات نہ ماننا. الیہ مرجعکم، میری طرف تمہیں لوٹایا جائے گا، فانبئکم بما کنتم تعملون، پھر تم جو کچھ کیا کرتے تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے میں تمہیں وہ ضرور بتا دوں گا. اب یہ مسئلہ کئی صحابہ کرام کو پیش آیا. مشہور نام سعد بن ابی وقاص کا رضی اللہ عنہ، مشہور صحابی. سعد بن ابی وقاص کی والدہ مشرکہ تھی، اور مشرکہ والدہ نے کہا کہ میں بھوک ہڑتال کر دوں گی اگر تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کو نہ چھوڑا. بڑے پریشان ہوئے جب یہ آیت نازل ہوئی تو ماں کو جا کے سیدھا جواب دے دیا کہ تجھ جیسی 70 مائیں بھی قربان کر سکتا ہوں لیکن محمد و رسول اللہ کا یہ کلمہ نہیں چھوڑ سکتا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ خونی رشتہ کچھ اور ہی شے ہے اور ایمان کا تقاضا کچھ اور ہی شے ہے. ہاں ہم الحمدللہ مسلمان ہیں, اس خونی رشتے میں ایمان کا رشتہ بھی شامل ہو جائے تو نور اعلیٰ نور والی بات, لیکن اصولی بات کیا ہے, یہ خونی رشتے نیچے ایمان کا رشتہ اوپر, بندوں کی محبت نیچے اللہ کی محبت اوپر, بندوں کی اطاعت نیچے اللہ کی اطاعت اوپر, بندوں کی چاہت نیچے اللہ کی چاہت اوپر رہے گی. تو ماں باپ کا بڑا حق ہے, ہمارا دین بیان کرتا ہے, ہم نے سورہ انعام میں بھی مطالعہ کیا الحمدللہ رکوع نمبر 19 میں, ہم نے سورہ بنی اسرائیل میں مطالعہ کیا رکوع نمبر 3 میں, ابھی ہم سورہ عنکبوت پڑھ رہے ہیں, آگے سورہ لقمان کے حوالے سے بھی گفتگو ہے, سورہ احقاف کے حوالے سے بھی گفتگو ہے. ان مقامات پر مختلف انداز سے ماں باپ کے حق کو قرآن نے بیان کیا, سورہ البقرہ میں بھی ہم نے بات کی تھی. لیکن آج موضوع کیا ہے, اگر ماں باپ تم پر زور ڈالیں گے تم میرے ساتھ کسی کو شریک کرو تو وہاں تم ماں باپ کی بات نہ ماننا. اصولی بات کیا ہے, حدیث شریف ہے ابو داؤد میں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, مخلوق کی ایسی اطاعت جائز نہیں جس میں خالق کی نافرمانی ہوتی ہو, مخلوق کی ایسی اطاعت جائز نہیں جس میں خالق کی نافرمانی ہوتی ہو, چاہے کسی ملک کا سربراہ ہو یا گھر کا سربراہ یا کسی ادارے کا سربراہ, اگر اس کا کوئی حکم اللہ کے حکم سے ٹکرائے گا تو اللہ کا حکم اوپر, ملک کا سربراہ ہو ادارے کا سربراہ ہو یا گھر کا سربراہ ہو اس کا حکم نیچے, کسی کی اطاعت اللہ کی اطاعت سے ٹکرائے گی اس شخص کی اطاعت نیچے اللہ کی اطاعت اوپر رہے گی. فرمائے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, مخلوق کی ایسی اطاعت جائز نہیں جس میں خالق کی نافرمانی ہوتی ہو, یہ اصولی بات یاد رہے. تو یہ آیت آ گئی, ان صحابہ کرام کو دو ٹوک وصیت اور ہدایت اللہ کی طرف سے مل گئی, جا کے اپنی والدہ کو سعد بن وقاص نے بھی بتا دیا کہ تو جیسی 70 مائیں قربان کر سکتا ہوں مگر یہ کلمہ نہیں چھوڑ سکتا. یہ آئیڈیل اور اصولی بات ہے. آپ کے لیے میرا مسئلہ کفر اور اسلام کی جنگ تو ہے نہیں, آپ کے لیے میرا مسئلہ توحید و شرک کے معاملات کا اس تنازع میں تو نہیں ہے جو مسلمانوں کو کافروں کے ساتھ درپیش تھا. آپ کے اور میرے ساتھ مسائل شریعت پر عمل کرنے نہ کرنے کے حوالے سے, اللہ کے احکامات پر عمل کرنے نہ کرنے کے حوالے سے. تو آج اگر آپ کے میرے گھر میں ادارے میں ایون ملک میں یہاں تک کہ ملک میں اگر کوئی تقاضا ایسا سامنے آتا ہے جو اللہ کے حکم کے خلاف ہے, وہ تقاضا نیچے رہے گا چاہے کسی کا بھی ہو, لیکن حکم اللہ رب العالمین کا وہ اوپر رہے گا. یہ اصولی بات ہے. فرمائے کہ دیکھو اگر تمہارے ماں باپ تم پر زور ڈالیں, اللہ فرما رہے کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ تو جس کا تمہیں علم نہیں اس کی بات, ان دونوں کی بات پھر نہ ماننا. معلوم ہوا کہ شرک کے لیے کوئی دلیل انسان کے پاس نہیں ہوتی, وہ بھونڈے عقائد ہیں جو انسان اختیار کر بیٹھتا ہے. فلا تطعهما, اس معاملے میں ان کی بات نہ ماننا. الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون, پھر تمہیں میری طرف لوٹ کر آنا ہے, پھر میں تمہیں بتا دوں گا جو تم اعمال کیا کرتے تھے. اب اس صورتحال میں کیا ہوا ہوگا, کہیں سعد بن ابی وقاص کی والدہ نے بھی سختی کی ہوگی, کہیں مصعب بن عمیر کو ان کے گھر والوں نے بھی نکالا ہوگا, کہیں اور نوجوانوں پر بھی زندگی کے پہاڑ توڑے گئے ہوں گے, کچھ کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا ہوگا دین کی وجہ سے, دین پر عمل کی وجہ سے. تو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بشارت دی, ایسے کٹنے والوں کو, گھر سے نکال دیے جانے والوں کو, ریجیکٹ کر دیے جانے والوں کو, اپنی محفلوں سے دور کر دیے جانے والوں کو, جن کو اللہ کے دین کی وجہ سے, اللہ کے دین پر استقامت کی وجہ سے, اللہ کے دین پر عمل کی وجہ سے جنہیں ان کے گھروں سے نکال دیا جائے, محفلوں سے دور کر دیا جائے, تو کٹنا تو پڑے گا نا. ایسے کٹنے والوں کو اگلی آیت میں کہیں جڑنے کی بشارت اللہ تعالیٰ نے دیے, بہت ہی پیارے الفاظ ارشاد ہوا, والذین آمنوا, اور وہ لوگ کے جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات, اور جنہوں نے نیک اعمال کیے, لندخلنہم فی الصالحین, اللہ فرماتے ضرور ہم ان کو نیک لوگوں میں داخل فرما دیں. یہ دل جوئی جو کی جا رہی ہے اہل ایمان کی. اب سوچئے صحابہ کرام میں سے کوئی ماں کو چھوڑ کر آیا ہوگا, کوئی باپ کو چھوڑ کر آیا ہوگا, کوئی گھر والوں کو چھوڑ کر آیا ہوگا, اللہ نے کس سے جوڑا ہے؟ محمد الرسول اللہ سے جوڑا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. تو یہ مرہم رکھا جا رہا ہے ان کے زخموں پر, یہ موٹیویٹ کیا جا رہا ہے, ان کو تسلی دی جا رہی, اگر تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا گیا ہو, تمہیں تمہاری محفلوں سے دور کیا گیا ہو, لوگوں نے تمہیں کاٹ کر الگ کر دیا ہو, تو دیکھو ہم تمہیں کن کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. اللہ فرمائے ضرور ہم انہیں صالحین میں, نیک لوگوں میں داخل فرما دیں گے. تو آج بھی ایسا ہوگا, اللہ کے دین پر عمل کی وجہ سے, شریعت پر عمل کی وجہ سے, محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں پر عمل کی وجہ سے, کبھی آپ کے میرے گھر والے بھی شاید, کبھی آپ کے میرے دوست بھی ممکن ہیں، کبھی آپ کے میرے کلیگ، اس کا بھی امکان ہے کہ وہ آپ کو مجھ سے، آپ کو اور مجھے اپنے آپ سے دور کر دیں۔ یہ مولوی آ گیا، اب بیٹھ کے باتیں نہیں ہو سکتی فلمیں ڈراموں کے بارے میں، اس کو نہیں بلاؤ تو اچھا ہے۔ یہ کارڈز ہمیں ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں فلاں فلاں پروگرامز کے حوالے سے، تو یہ مولوی کو نہیں دینا جی، یہ فلاں داڑھی والے کو نہیں دینا، ارے ان کی فیملی کو نہ بلانا، ان کی فیملی والے تو جو ہے وہ پردہ کراتے ہیں، ان کی بیٹیاں آئیں گی پردہ کر کے، ان کی ماں آئیں گی پردہ کر کے، ان کی بیوی آئے گی پردہ کر کے، تو ہماری محفل جو ہے وہ کرکری ہو جائے گی، ہماری محفل کا مزہ خراب ہو جائے گا۔ ان کو انوائٹ نہ کرنا۔ کیا خیال ہے، یہ 1400 برس پرانی باتیں ہیں آج کی باتیں؟ تو بھائی قرآن تو آج کے لیے بھی ہے نا۔ تو یہ ہوگا، کتنوں کو داڑھی رکھنے پہ کوسے سننے کو ملے؟ کوئی ایسا ہے؟ بہت کم ہوں گے جن کو کسی نے کچھ نہ کہا ہو، باقی ہر ایک کو کچھ نہ کچھ سننا پڑتا ہے کہ نہیں؟ رسول اللہ کے ایک صحابی کا ایک بال تھا، اللہ کے رسول اس کو پکڑ کر مسکراتے تھے، اور کبھی فرماتے فرشتہ بھی تیری داڑھی کے ایک بال سے کھیلتا ہے کبھی کبھی، اللہ اکبر۔ اور آج داڑھی کا مذاق اڑایا جاتا ہے، آج پردے کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کوئی بات نہیں۔ تو جب یہ سننے کو ملتا ہے تو تکلیف تو ہوتی ہے، کوئی دل کے اندر بات تو آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو ایمان لائیں گے اور جو نیک اعمال کریں گے، لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، ہم ضرور ان کو نیک لوگوں میں داخل فرما دیں گے۔ اللہ ہم ان باتوں کا یقین عطا فرمائے۔ اللہ کن کا ساتھ دے رہا ہے؟ اپنے رسول کا ساتھ دے رہا ہے، رسول کے صحابہ کا ساتھ دے رہا ہے، اس وقت جب قرآن نازل ہو رہا تھا۔ ہر دور میں اللہ کے نیک بندے رہیں گے، تم ایک طرف سے کٹو گے، اللہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ تمہیں جوڑ بھی دے گا۔ اس کے بعد آئندہ کے آنے والے مشکل تر حالات کے حوالے سے اللہ نے پہلے سے متنبع کر دیا، یہ آج ہمارے لیے بھی ہے۔ مکی زندگی ہے، سن 5 نبوی ہے، آغاز وہی کو 5واں برس چل رہا ہے، اور مدنی زندگی جب آئے گی تو وہاں منافقین بھی پیدا ہوں گے مدنی دور میں، لیکن ابھی مکی زندگی میں ہی اللہ تعالیٰ نے آئندہ کے آنے والے مشکل تر حالات کے لیے ذہن بنایا ہے صحابہ کرام کا، اور آئندہ جو منافقین کا ٹولہ تیار ہوگا مدنی زندگی میں، اس کے حوالے سے پہلے سے متنبع فرما دیا۔ ارشاد ہوا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، جب اللہ کی راہ میں اذیت پہنچائی جاتی ہے، تکلیف پہنچائی جاتی ہے، جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، وہ لوگوں کی طرف سے آنے والی تکلیف کو اللہ کے عذاب جیسا سمجھ بیٹھتے ہیں، اللہ اکبر۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ، اور اگر انہیں، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے رب کی طرف سے آپ کو کوئی نصرت مل جائے، آپ کو نصرت مل جائے، مراد اللہ اہل ایمان کو کوئی غلبہ فتح دے دے، لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، اس وقت یہ ضرور کہیں گے ہم تو آپ سے آپ کے ساتھ ہیں۔ اصلا یہ منافقت کا معاملہ آئے گا مدنی دور میں، ہم کون سی سورت پڑھ رہے ہیں، عنکبوت، مکی دور ہے بھی، لیکن آئندہ کے حالات کے لیے سے پہلے سے متنبع کر دیا گیا۔ کچھ لوگ کہیں گے کل کیا، ہم ایمان والے ہیں لیکن ذرا مشکل آئے گی پیچھے بھاگیں گے، اور جب ذرا مسلمانوں کو فتح ملے گی رال ٹپکے گی، آگے اپنا حصہ مانگیں گے، ہمارے سدیج ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ نے تبصرہ فرما دیا، اولیس اللہ باعلم بما فی صدور العالمین، کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس بات کو خوب جاننے والا نہیں جو جہان والوں کے سینوں میں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے باطن سے واقف نہیں جو زبان پر ایمان کا دعویٰ رکھیں اور دل میں ایمان نہ ہو، جو زبان سے اطاعت کا اقرار کریں لیکن باطن میں عمل کرنے کا ارادہ نہ ہو؟ کیا اللہ تعالیٰ لوگوں سے، لوگوں جہان والوں کے سینوں سے واقف نہیں کہ ان سینوں میں کیا کچھ چھپا ہے؟ اللہ تو ہماری نیتوں کو بھی جانتا ہے، کل قیامت کے دن نیتیں بھی پیش ہوں گی۔ قرآن نے فرمایا سورۃ العادیات میں، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جو کچھ سینوں میں ہے سب کچھ پیش کر دیا جائے گا، جانچ لیا جائے گا، سب نکال کر رکھ دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے اعمال میں اخلاص عطا فرمائے، اور ہمارے ظاہر و باطن کو یکساں کر دے، ہمارے قول اور فعل کو اللہ تعالی یکساں کر دے، ہمارے ارادوں ہمارے اعمال کو اللہ تعالی ایک جیسا فرما دے۔ آگے فرمائے کہ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اللہ ظاہر فرما دے گا ایمان والوں کو بھی، اور اللہ ظاہر فرما دے گا منافقین کو بھی۔ یہ آئندہ کے حوالے سے، مشکلات آنی ہیں، آزمائشیں آنی ہیں، کھڑے کھوٹے کا فیصلہ ہو کر رہے گا۔ دیکھو آنے والی تکلیفیں آئیں گی تو لوگوں کی طرف سے، کبھی ابو جہل ظلم کرے گا، کبھی ابو لہب کا ظلم ہو رہا ہے، کبھی اور مشرکین کے سرداروں کا ظلم ہوگا، یہ تو ہوگا، امتحان ہے تمہارا۔ لیکن ایسا نہ کہ اس کے آنے پر تم اسے اللہ کے عذاب جیسا سمجھ کر دین کے ہی تقاضوں کو پامال کر دو، دین کے تقاضوں کو فراموش کر دو، ایسا نہ کرنا۔ اور کل امتحانات اس سطح پر بھی ہوں گے کہ اللہ کھڑے کھوٹے کا فیصلہ کر دے گا، کون ہے سچے ان کو بھی ظاہر کر دے کہ کون ہے منافقین. مکی صورت میں یہاں پر صرف منافقین کا لفظ آیا, عام طور پر بدنی صورتوں میں نفاق کا تذکرہ آتا ہے. اللہ ظاہر فرما دے گا منافقین کو بھی. اللہ تعالی ہمیں بھی سمجھ دے اور اس کے دین کی راہ میں جو مشکلات آئیں اللہ ہمیں برداشت کرنے کی توفیق دے. ابھی تو ہم کس کو مشکل سمجھتے ہیں, فجر کی نماز کے لیے اٹھنا مشکل ہے آج ہمارے لیے, مشکل سمجھتے ہیں نا. اللہ ہمیں اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دین کے لیے وقت نکالنا, سب کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اور سب کے پاس ٹائم ہے, سب کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اور سب کے پاس ٹائم ہے. ڈیپینڈ ہمارے نزدیک پرائیورٹی کس چیز کی ہے, ہمارے نزدیک ترجیح کس چیز کی ہے. ترجیح اگر کسی اور شے کی ہے تو اس شے کے لیے وقت نکلے گا, اور ترجیح اگر دین کے لیے تو انشاءاللہ دین کے لیے بھی وقت نکلے گا. لیکن جو وقت نکلے گا اسی صورت کے آخر میں اللہ کہتے ہیں سورہ عنکبوت کے بالکل آخر میں, جو وقت نکلے گا اس پر کیا فرماتے ہیں اللہ, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں محنت کرتے ہیں, یہ ساری مشقتیں برداشت کرنے میں بھی تو محنت ہے, وقت نکالنے میں بھی تو محنت ہے, اٹھ کر کھڑا ہونے میں بھی تو محنت ہے. فرمایا جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں محنت کرتے ہیں جد و جہد کرتے ہیں, لنہدینہم سبلنا, ہم ان کے راستوں کو, ہم اپنے راستوں کو ان کے لیے کھول دیتے ہیں. یہ بشارت بھی اللہ تعالی نے دی. تو جو آج محنت کرے گا دین کے لیے, آج ان مشقتوں کو برداشت کرے گا, ان آزمائشوں میں استقامت کا مظاہرہ کرے گا, کل اللہ فرماتے ہیں اپنے راستوں کی ہدایت اس کو عطا کر دوں گا. اللہ ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے. آگے ایک اور مسئلہ جو اس معاشرے کے نوجوان طبقات کو پیش آ رہا تھا وہ کیا, ایک تو ماں باپ کی طرف سے بات آ گئی, دوسرا کیا ہوتا ہے کچھ بڑے بوڑھے بھی سمجھاتے ہیں. یہاں ہوش کے ناقل لوگ, جمعہ جمعہ 8 دن ہوئے جذباتی ہو گئے تم لوگ, ہم نے اس بال دھوپ پہ تھوڑی سفید کی ہے, ہاں ہم نے عمر گزاری ہے, دو چار جذباتیوں کی باتوں کو اختیار کر کے تم بھی جذباتی نہ ہو جاؤ, ذرا ہوش کے ناخن لو. یہ جو انداز ہوتا ہے نا ذرا مشفقانہ سو کالڈ انورٹڈ کوما میں ذرا بزرگی کے ساتھ سمجھانے والا رویہ, یہ مسئلہ ان نوجوان صحابہ کرام کو بھی پیش آیا کہ جہاں ان کے ایک طرف ماں باپ ان کو روکتے تھے تو دوسری طرف وہاں کے بزرگ ان کو روکنے کی کوشش کرتے تھے, اور کیسے روکتے تھے قرآن نے نقل کیا. فرمایا کہ وقال الذین کفروا للذین آمنوا, اور کفر کرنے والوں نے کہا ایمان والوں سے, اتبعوا سبیلنا, ہمارے راستے پر آ جاؤ, ہمارے پیچھے پیچھے آ جاؤ, ولنحمل خطاياكم, ہم تمہاری خطاؤں کا تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے. کیا سمجھا رہے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے کل کو سزا ملے گی, ہاں تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کو اگر چھوڑ دو گے واپس ہماری طرف آ جاؤ گے کو سزا ملے گی, چلو ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں. اب آپ اس پہ جو چاہیں تبصرہ کر لیں, یہ قرآن نے نقل کیا ہے, اس کا مطلب ہے لوگوں نے جملے کہے تھے اس معاشرے میں, ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے. قرآن نے کہا وما هم بحاملین من خطاياهم من شيء, حالانکہ وہ ان کی خطاؤں میں سے ان کے گناہوں میں سے کوئی بھی بوجھ اٹھانے والے نہ ہوں گے, انہم لکاذبون, بے شک وہ جھوٹے ہیں. دوسرے کا بوجھ کیا اٹھائیں گے, اپنا نہیں اٹھایا جائے گا. اللہ اکبر, دوسروں کا کیا اٹھائیں گے, اپنا نہیں اٹھایا جائے گا انسان, اور دوسروں کے گمراہ کیے جانے یا کرنے کا وبال بھی ان پر آئے گا تو کیا خواب اٹھائیں گے بوجھ. اس لیے اگلی آیت نے فرمایا وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ, یہ ضرور اپنے بھی گناہوں کے بوجھ اٹھائیں گے اور ان بوجھوں کے ساتھ ان کے بھی بوجھ اٹھائیں گے جن کو روکنے کی, جن کو گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی. وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ, اور قیامت کے دن ضرور ان سے اس بارے میں سوال کیا جائے گا جو وہ جھوٹ گھڑا کرتے تھے. تو روکنے والوں کو بھی پوچھا جائے گا کل, جنہوں نے دین پر دین کو قبول کرنے سے روکا, دین پر عمل کرنے سے روکا, دین کی محنت سے روکا, کل اللہ ایسوں کو بھی پکڑے گا, ان کے بوجھ بھی ان پر لادے ہوئے ہوں گے یہ لوگ, اور دوسروں کو جن کو روکا ان کے روکنے کا بوجھ بھی ان پر ہوگا. اب بات تو سخت آ رہی ہے کہ آج اس معاشرے میں کبھی نوجوانوں کو, اولاد کو اور چھوٹوں کو دین سے نہیں روکا جاتا. جی ایک نوجوان کہہ رہا ہے جناب مجھے فلاں یونیورسٹی میں ایڈمیشن ملنے والا ہے, میں جا سکتا ہوں؟ ہاں بیٹا جاؤ. اکلوتی اولاد ملک سے باہر, ماں باپ بوڑھے رل رہے ہیں بےچارے, پھر آگے کہتے ہیں جناب کوئی درس دیں اولاد کو ہماری, انٹرنیٹ پہ درس دے دیں اس کو کہ اس کو ذرا ماں باپ کے حقوق سمجھ میں آ جائیں. کیا سمجھ آئے گا اس کو, آپ نے تو مجھے بھیجا تھا دنیا کمانے کے لیے, تو دنیا کمانے کی کوئی تقاضے کہ مجھے تو آپ کو بھولنا ہوگا, دنیا داری اگر مقصود تھی تو آپ نے مجھے بھیج دیا, اب آپ مجھے کیا درس دلواتے ہیں, میڈیا پہ کسی نے کہا صاحب ہماری اولاد جو ہے نا سو اینڈ سو ملکوں کے اندر بڑی نافرمان ہو گئی ہے, ہمارے حقوق ادا نہیں کرتے. تو اولاد نے پلٹ کے کہا بھائی آپ نے ہمیں باہر کیوں بسایا تھا, کائی کے لیے بھیجا تھا؟ دنیا بنانے کے لیے, پیسہ بنانے کے لیے ہم بنا رہے ہیں. اب آپ کو اپنے حقوق یاد آ رہے ہیں, معذرت کے ساتھ ہی گراؤنڈ ریالٹی, ہم کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھے تو اپنے آپ کا بہت بڑا نقصان کر رہے ہوں. آج بھی کیسے اس معاشرے میں کوئی دین کی لیے لگانا چاہیے, نہیں بیٹا تمہارے ماں باپ کے حقوق بھی ہیں, اگر کوئی نوجوان شادی سے تمہارے بیٹا بیوی کے بھی حقوق ہیں, بچوں کے بھی حقوق, اور اسی کو باہر نوکری ملتی ہو مٹیس کے اندر تو بوڑھے ماں باپ بھی بھیجنے کو تیار, بیوی بھیجنے کو تیار, چھوٹے بچوں کو بتایا وہاں سے پیسہ آئے گا, چلو ابا آپ جاؤ, کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ نہیں ہمارا مسئلہ. ہاں کوئی دیندار بن کر اپنے ماں باپ گھر والوں کے حقوق پامال کر رہا ہے, غلط کر رہا ہے, ہم اس کی نفی کریں گے, لیکن جو دنیا پرستی کو پروموٹ کرتے ہوں اور دین کی بات کو روکتے ہوں ہم ان کی بھی نفی کرنی چاہیے. سیدھی سی بات. تو یہ تو ہے 1400 برس پہلے کا بھی, وہ کافروں کا بیان جنہوں نے اپنے نوجوانوں کو بھتیجوں کو بھانجوں کو بچوں کو روکا تھا دین سے, یہ ان کا بیان ہو گیا ٹھیک. لیکن آج اگر ہم میں سے کوئی اپنے چھوٹوں کو اپنے جان پہچان والوں کو جن پر ہمیں کنٹرول حاصل ہے, اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ہم انہیں دین سے روکنے کا ذریعہ بنے, تو سوچ لیجیے ہم کتنا بڑا گناہ جاریہ شاید اپنے ذمے لے کے جا رہے ہیں. ثواب جاریہ تو سنا ہے نا, صدقہ جاریہ تو سنا ہے نا, یہ بھی حدیث ہے اللہ کے رسول کی, جس نے اچھی بات کو جاری کیا من سننا سنتن حسنتن, جس نے اچھی سنت کو اچھے طریقے کو جاری کیا جب تک لوگ عمل کریں گے اس کو اجر ملے, جس نے برے طریقے کو جاری کیا جب تک لوگ عمل کریں گے اس کے کھاتے میں لکھا جائے گا. پہلا قتل کس نے کیا تھا؟ قابیل نے حابیل کا, بخاری کی روایت ہے. ساری انسانیت میں جتنے قتل لاحق ہوتے رہیں گے اس کا ایک حصہ قابیل کے حصے میں بھی جائے گا جس نے پہلا ناحق قتل کیا تھا دنیا. تو بھائی جہاں ثواب جاریہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے وہاں اللہ معاف رکھے گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے. اولاد کو ہم نے دین سے روکا یا دور رکھا, نوجوانوں کو ہم نے دین سے روکا یا دور رکھا, کل وہ اگر برائیوں میں پڑتے ہیں گناہوں میں پڑتے ہیں اسلحہ اٹھاتے ہیں بھتے لیتے ہیں قتل کرتے ہیں لاشیں گراتے ہیں اگر, تو جنہوں نے آج روکا ہے دین سے اور اس دھندے پہ لگایا اس سارے گناہ کا وبال ان کے اوپر بھی جائے گا. سیدھی سی بات, یہ حدیث ساروں کے لیے سب کے لیے. نیکی کی ترویج کی جب تک عمل کرے گا کوئی بندہ تم نے اس کو لگایا تمہیں بھی اجر ملے گا انشاءاللہ. بدی کی ترویج کی اور بدی کر رہے لوگ جب تک لوگ بدی پر عمل کریں گے اس بدی سکھانے والے کو بھی اس کا حصہ ملے گا. تو ہم دیکھیں ہم اپنی نسلوں کو اللہ کا بندہ بنا رہے ہیں, ہم اپنی نسلوں کو اللہ کے رسول کا واقعہ تر امتی بنا رہے ہیں, ہم اپنی نسلوں کو اللہ کے دین کا مجاہد بنا رہے ہیں, ہم اپنی نسلوں کو اللہ کے دین اور کتاب کا خادم بنا رہے ہیں. سبحان اللہ, اس سے بڑا کوئی کرنے کا کام نہیں, اس سے بڑا کوئی صدقہ جاریہ نہیں ہو سکتا. اور اللہ نہ کرے ہم نے لالا کے دنیا جہاں کی برائی اگر گھر میں رکھ دی اور اولاد اس کے اندر ملوث ہو گئی, بچیاں اس کے اندر خدا نہ خواستہ یا بچے کہیں وہاں پہ لگ گئے اس برے کام کے اندر, تو اندازہ کر لیں معاشرے کے اندر اگر نیکی کو ہم نے روکا اور بدی کو پروان چڑھایا اور ہم اس کا حصہ بنے, اللہ اکبر, یہ اتنا بڑا گناہ جاری ہے جس کی کوئی حد نہیں. اللہ تعالی ہمیں سے معاف رکھے. یہ ہے پہلا رکوع جو اس مقام پر مکمل ہو رہا ہے. اس کے آخر میں فرمایا وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ, اور ضرور ان سے اس بارے میں سوال کیا جائے گا جو وہ جھوٹ گھڑا کرتے تھے. یہ پہلا رکوع مکمل ہوا سورۃ العنکبوت کا الحمدللہ, کہ جس میں تفصیل سے دور مشکلات کے لیے رہنمائی رب العالمین نے عطا فرمائی. اس دور میں جب ہجرت حبشہ بھی ہوئی ہے 5 نبوی میں, اس دور میں جب بلال پر خباب پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے رضی اللہ تعالی عنہما, اس دور میں جب نوجوان کو ان کے گھروں سے نکالا جاتا تھا کلمہ قبول کرنے پر, ایسے مشکلات کے دور میں یہ رہنمائی جو رب العالمین نے عطا فرمائی اس پہلے رکوع میں. اب 3 رکوع آئیں گے, آئندہ بھی مطالعہ جاری رہے گا انشاءاللہ تعالی. ان 3 رکوعوں میں سابقہ امتوں میں سے چند کا بیان ہے. نوح علیہ السلام کا ذکر بھی آئے گا, قدر وضاح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکر آئے گا, اور چند اور رسولوں کا مختصر بیان آئے گا. یہ جو اگلے 3 رکوع ہیں ان میں سابقہ امتوں کا تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ ہر دور میں حق و باطل کی کشمکش جاری رہے گی. رہی ہے اور رہے گی. تو صحابہ کرام کو ماضی کے واقعات بیان کر کے رب العالمین موٹیویٹ کر رہا ہے, ترغیب دلا رہا ہے. دیکھو پچھلوں پر بھی مشکلات آئیں, پچھلوں پر بھی مصائب آئے, لیکن وہ ڈٹے رہے, بالآخر اللہ کی مدد ان کے شامل حال ہوئی. نوح علیہ السلام کی قوم مٹا دی گئی, شعیب علیہ السلام کی قوم مٹا دی گئی, ہود علیہ السلام کی قوم مٹا دی گئی, صالح علیہ السلام کی قوم مٹا دی گئی. یہ پچھلے واقعات ہر دور کے اہل ایمان کے لیے ایک بہت بڑی تسلی کا ذریعہ بنتے ہیں. اگلا رکو شروع ہوتا ہے سورۃ العنکبوت کا, حضرت لوط علیہ السلام کا مختصر ذکر, لیکن اس مختصر ذکر میں ایک اہم بات جو اسی مقام پر آئی وہ کیا, 950 برس تک نوح علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے. 950 سال اور استقامت کا پہاڑ بنے رہے, اور تاریخی روایات کے مطابق 70 یا 80 افراد ایمان لائے ہیں زیادہ سے زیادہ. اوسط نکالے 13 سے 14 سال میں کم و بیش ایک آدمی بنے گا. ان کے 4 بیٹے تھے, ایک نافرمان ہی رہا, آخری وقت تک غرق ہوا. ان کی بیوی نافرمان تھی, وہ بھی نہ مانی. یہ کچھ بھی پیغمبروں کی زندگیوں میں ہوتا ہوا نظر آئے گا. اپنے ہی لوگ نہیں مانے, نہ مانے, پیغمبر نے اپنا کام پورا کر دیا, اپنا فریضہ ادا کر دیا, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں کامیاب ہو. اور آج مسلمان چاہتا ہے کہ صاحب بس آج کوئی دھواں دار تقریر ہو اور کل اسلام جو ہے وہ قائم اور غالب ہو جائے. یہ دھواں دار ہی ہوگا بس, حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. اتنے برس اللہ کے ایک پیغمبر بھی استقامت کا پہاڑ بنے رہے, تو استقامت کا مظاہرہ تو کرنا ہوگا. ہاں, نتیجہ اللہ کا برپا فرما دے یا اللہ تعالیٰ کا معاملہ. اور اس میں خاص الخاص مثال محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, سب سے کم و بیش کم عمر مل رہی ہے عام طور پر اگر موازنہ کرے, اور بہترین انقلاب آپ کے ہاتھوں برپا ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن بہرحال نبوت کا دروازہ بند ہو چکا, اور رسولوں کی زندگیوں میں آپ کو اس قدر بڑی مثال بھی ملے گی. 950 برس تک اللہ کے بندے نوح علیہ السلام استقامت کا پہاڑ بنے رہے, دعوت حق پیش کرتے رہے. ہاں, پھر کیا ہوا, فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِّلْعَالَمِينَ. بس ہم نے انہیں نجات عطا فرمائی اور کشتی والوں کو بچا لیا جو اہل ایمان ان کے ساتھ سوار ہوئے تھے, اور ہم نے ان کو ان کی اس کشتی کو جہان والوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا. کچھ اس طرح کی تحقیقات تو ہوئیں, لیکن حتمی بات کہنا بھی مشکل ہے کہ کون سی کشتی ہے جو کشتی نوح کے حوالے سے معروف ہے. لگتا ہے قرآن نے کہا کہ نشانی بنا دی تو کسی وقت اس کا ظہور بھی ہوگا, اس پر اتفاق بھی ہوگا, واللہ اعلم. لیکن نشانی کیا بنا دیا کہ پوری زمین پر یعنی آسمان سے بارش کا برسنا اور طوفان کا پھر آنا, زمین سے پانی کا ابل پڑنا, اور اس کشتی والوں کو بچا کر باقی قوم کو غرق کر دیا جانا, یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی تھی. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی تسلی ہے ہر دور کے اہل ایمان کے لیے کہ اللہ کا عذاب آتا ہے باغی و نافرمانیوں کے لیے, تو اس طور بھی اللہ تعالیٰ باغی و نافرمانوں کو مٹانے پر قادر ہے. وہ اللہ جس نے نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق فرما کر برباد کر دیا, وہ اس وقت بھی قادر تھا, وہ قرآن کے نزول کے وقت بھی قادر تھا, وہ آج بھی قادر ہے. اس وقت بھی اس نے باغیوں کو نافرمانوں کو مٹایا, نزول قرآن کے موقع پر بھی باغیوں کا قلع کما ہوا, اللہ کے دین کا غلبہ ہوا. آج بھی اللہ چاہے تو یہ کام ہو سکتا ہے, بشرطے کہ ایمان والے اپنے ایمان پر ہونے کا ثبوت پیش کریں, ایمان والے اللہ سے اپنے مخلص ہونے کا ثبوت پیش کریں, ایمان والے اللہ کے دین کو تھامنے کا ثبوت پیش کریں, تو آج بھی اللہ کی مدد شامل حال ہو سکتی ہے. قرآن نے فرمایا سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 7 میں, یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے, اس کے دین کی مدد کرو گے, اس کے دین کی نصرت کرو گے, تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا اور اللہ تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا فرما دے گا. پاکستان میں تبدیلی کی بڑی باتیں ہو گئیں, پاکستان میں چینج کی بڑی بات ہو گئی, جناب نئی حکومت بھی فارم ہو چکی ہے, 66 برس کم و بیش گزر چکے ہیں. ایک دفعہ تو اللہ کے سامنے جھک جاؤ, ایک دفعہ تو جھک جاؤ. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات.
ایک مرتبہ یہ قوم طے کر لے اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے، ایک مرتبہ یہ قوم طے کر لے اللہ کے دین کو پرائیورٹی دینے کے لیے۔ آج پرائیورٹی کے لیے چھپ گئی نا اخبار میں، بجلی کا مسئلہ حل کرنا ہے، گیس کا مسئلہ حل کرنا ہے، پڑھ لیا نا آپ نے، نہیں آپ مسکرائے نا، مسئلہ آپ کا بھی یہی ہے، میرا بھی یہی ہے، عظیم اکثریت کا مسئلہ یہی ہے، بجلی نہ ہو تو ٹینشن ہے، قرآن نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہ، مسئلہ یہ ہو گیا اصل میں۔ تو نیچے سے اوپر یہ سارے آوے کے آوے بگڑے ہوئے ہیں، ان سب کی ہم سب کی اصلاح کی ضرورت ہے، انہیں بھی اللہ توفیق دے وہ دین کو ترجیح بنائے، آپ کو مجھے بھی اللہ توفیق دے ہم دین کو ترجیح بنائے۔ معاف کیجئے گا کبھی جذباتیت میں بات آ جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں جذباتی ہوگا، بس جذباتی کی بات نہیں ہے، مسئلہ ہے کہ ہمارے نزدیک دین پرائیورٹی ہے کہ نہیں، اس کو دیکھ لیجئے، کتنا ہم باہر نکلتے ہیں سڑکوں پر کن ایشوز کے لیے، چھوڑیے میں گنواتا بھی نہیں میں آپ، اور کتنا ہم دین کے لیے نکلنے کو تیار ہیں، بس اس کا فیصلہ کر لیں تو پتا چل جائے گا کہ اللہ کی مدد شامل حال کیوں نہیں ہے۔ اس لیے نہیں آ رہی کہ ہم اللہ کی مدد لینا نہیں چاہتے، معذرت کے ساتھ ہم دین پر آنا نہیں چاہ رہے نا، دین پر آنے کے لیے ٹھان لیں ہم آپ اپنی انفرادی زندگی میں اور ہمارے حکمران اجتماعی زندگی میں، اللہ کہتا ہے میری مدد پر آؤ، میرے دین کی مدد پر آؤ، میں تمہاری نصرت کروں گا، میں سب بھی اقدام کروں، تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا کروں گا، یہ ہے آپ کے میرے مسائل کا اصل حل۔ اگر ہمیں چینج چاہیے ہے، ہمیں اگر تبدیلی چاہیے ہے تو یہاں سے تبدیلی آئے گی۔ قرآن کہتا ہے سورہ الرعد آیت نمبر 11 میں، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، بے شک اللہ کسی قوم کی حالت کو تبدیل نہیں فرماتا جب تک کہ وہ قوم اپنی حالت کو تبدیل نہ کر لے۔ آپ اور میں تبدیل ہونا چاہیں گے تو تبدیلی انشاءاللہ آئے گی، آپ اور میں بدلنا چاہیں گے تو تبدیلی آئے گی انشاءاللہ، آپ اور میں دین کو تھامیں گے تو تبدیلی آئے گی انشاءاللہ، آپ اور میں جھک جائیں گے اللہ کے سامنے تو تبدیلی آئے گی انشاءاللہ۔ یہ ہمارے حکمراں یہ سیاست دان اللہ کے سامنے اگر واقعتاً جھکیں گے، خالی عمرہ کرنے سے بات نہیں بنے گی، عمرے بھی ہوں گے بھی، عمرہ کرنے سے بات نہیں بنے گی، واقعتاً جھکو اللہ کے سامنے، اس کو بڑا مان کر اس کے دین کو نافذ کرو تو آج اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ اللہ حکمرانوں کو بھی اس کی توفیق دے اور مجھے اور آپ کو بھی جھکنے کی، پلٹنے کی اور دین کو تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔